لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يصلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
حضرات گرامی، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے اشرف اور اعلیٰ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کو اتارا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے جنت کا راستہ دکھانے کے لیے، ہدایت کا راستہ، انبیاء علیہ السلام کا راستہ، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کا راستہ دکھانے کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضامن صرف اور صرف یہ کتاب قرآن مجید ہے. یہ بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور پھر یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہر دور میں قیامت تک جتنے مسائل، جتنی الجھنیں اور جتنے مشاکل، جتنی پریشانیاں آنے والی ہیں اور ہر دور کے اندر جو آئی ہیں، ان کا بہترین صاف اور شفاف حل وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صفت میں یہ بتایا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ کہ ہم نے آپ کی طرف جو کتاب اتاری ہے اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، ہر چیز کا بیان ہے اور ہر چیز کی اس کے اندر تفصیل موجود ہے. جب سے اللہ نے اس کتاب کو اتارا ہے، اس دور کے مسائل سے لے کر جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اور جب تک سورج اور چاند نکلتے رہیں گے، جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قائم رہے گی، تو بھائیو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ کتاب قرآن مجید یہی کتاب ہدایت ہے. اور یہی ہمیں بتائے گی کہ آپ کی پریشانیوں کا حل کیا ہے، آپ کے مسائل کا علاج کیا ہے، آپ کی الجھنیں اور آپ کے یہ مصائب کس طرح حل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کو غور سے پڑھیں، غور سے دیکھیں، تو ان سب چیزوں کا جواب ہمیں قرآن مجید کے اندر موجود ملتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ، خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، معاشرتی ہو، ہم قرآن مجید سے پوچھتے نہیں ہیں۔ عقیدے کا مسئلہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن سے پوچھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا مسئلہ ہو تو سب سے پہلے ہم قرآن سے پوچھیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اکرام کا مسئلہ ہو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہ ایمان کا مسئلہ ہو، یا ہمارا کوئی سیاسی مسئلہ ہو یا کوئی معاشرتی مسئلہ ہو، تو ایک صاحب ایمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم قرآن مجید سے پوچھتے۔ دیکھیں، صحابہ کرام کی موجودگی میں کئی طرح کے مسائل پیش ہوئے۔ آپ حضرات یہ نہ سمجھیں کہ یہ سارے کے سارے نئے مسائل ہیں اور نئی پریشانیاں ہیں، ان کا حل شاید قرآن مجید میں ہمیں ملتا نہیں ہے۔ بھائیو، اگر کوئی یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ ہمارے سارے مسائل کا حل قرآن میں نہیں ہے، تو اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، اس نے قرآن کو مانا ہی نہیں، اس نے قرآن کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، اتنے اتنے الجھے ہوئے مسائل پیش آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد براہ راست ان کی ٹکر اس دور کی ان دو طاقتوں کے ساتھ تھی جو اس دور کی سب سے بڑی طاقتیں سمجھی جاتی تھی، اور وسائل کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، فوجی قوت کے اعتبار سے مسلمان بہت پیچھے تھے، اور قیصر اور کسرا کی حکومتیں بہت آگے تھیں۔ جب کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر صحابہ کو بلاتے، مجلس مشاورت قائم ہو جاتی اور سامنے رکھ دیتے کہ بتائیے یہ مسئلہ اور یہ الجھن پیش آ گئی ہے، اس کا حل قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں کیا ہے۔ صحابہ کرام سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو سامنے رکھتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے، ان دونوں کو سامنے رکھ کر بڑے بڑے مسائل انہوں نے حل کیے۔ آپ کی وفات کے اوپر مسئلہ اٹھا کہ آپ کو موت آئی ہے یا نہیں، اس کا حل بھی قرآن مجید نے بتا دیا۔ پھر یہ مسئلہ اٹھا کہ آپ کو دفن کہاں کریں گے، صحابہ کرام میں یہ بھی اختلاف ہوا، اس کا حل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے بتا دیا۔ یہ مسئلہ بھی پیش آیا کہ خلیفہ کون ہوگا، کسی نے کہا، انصار نے کہا جی ہم سے ہوگا، ہمارا حق بنتا ہے، ہم نے بڑی خدمت کی ہے۔ مہاجرین نے کہا کہ ہمارا حق بنتا ہے۔ کسی نے ایک تیسری تجویز دے دی کہ چلو منا امیرن و منکم امیرن، صلح کر لو، ایک خلیفہ تمہارا ہوگا، ایک خلیفہ ہمارا ہو، الگ الگ دو خلیفہ قائم ہو جائیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان نے اس کو بھی حل کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے کہا تھا علی امت من قریش، کہ خلیفہ قریش سے ہوگا، اس لیے انصار پیچھے ہو گئے، انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ حضرت عمر اٹھے، کہنے لگے جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلے کا امام بنایا تھا اس کے علاوہ کوئی اور خلیفہ نہیں بن سکتا. یہ مسئلہ بھی اٹھا کہ اسامہ بن زید کا لشکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار کیا تھا جرف میں جا کر مقیم تھا اور وہ کن کی طرف جا رہا تھا؟ شام سے لڑنے کے لیے جو اس دور کی بہت بڑی طاقت تھی. اور ادھر آپ کی وفات کے بعد لوگوں میں اختلاف ہوئے بلکہ کچھ لوگ مرتد ہوئے اور کچھ نے زکات دینے سے انکار کیا. مدینے کے اوپر حملہ آور ہونے کی سازشیں شروع ہو گئیں. صحابہ نے کہا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا کو بلا لیا, پوچھا کہ اس کا حل بتاؤ کہ لوگوں میں بغاوت بھی ہے, ارتداد کی تحریکیں بھی ہیں اور مدینے پہ حملے کے لیے ارد گرد کے قبائل اور لوگ تیاری بھی کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر بھی تیار کیا تھا. شام اس دور کی بڑی طاقت پوری فوج لے کر مسلمانوں پہ حملے کے لیے تیار ہے, اب کیا کریں؟ کسی نے کوئی تجویز دی, کسی نے کوئی تجویز دی, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, کہنے لگے کہ آج تک ہمیں جو بھی کامیابی ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ملی, اس لیے آپ نے اس لشکر کو تیار کیا تھا, اس کا سربراہ آپ نے مقرر کیا تھا, اس کا جھنڈا آپ نے لہرایا تھا. میری یہ تجویز ہے اور میرا یہ فیصلہ ہے کہ اگر مجھے یہ بھی پتا چلے کہ مدینے میں اکیلا رہ جاؤں گا اور درندے پرندے میرا گوشت نوز کر کھا جائیں گے, میں پھر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہیں کر سکتا. سب صحابہ نے کہا کہ جو آپ کا فیصلہ ہے بالکل ٹھیک. میرے بھائیو, اس کے بعد بڑی الجھنیں آئیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کا سفر کرتے ہیں, راستے میں اطلاع ملتی ہے کہ اس علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ آگے جائیں, کچھ صحابہ نے کہا کہ نہ جائیں, موت کے منہ میں جانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس علاقے میں طاعون پھیل گیا ہے اور خلیفہ کی حفاظت ہمارے اوپر ضروری ہے, اس لیے آپ کو ہمارا یہ مشورہ ہے کہ آپ نہ جائیں. ابھی یہ مجلس بیٹھی ہوئی تھی, عبد الرحمن بن عوف آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہنے لگے کیا بات ہے, حضرت عمر خلیفہ ہیں. کہنے لگے جی کچھ کہہ رہے ہیں آگے جائیں, کچھ مجھے کہہ رہے ہیں کہ واپس مڑ جائیں, اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کیا فیصلہ کریں؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں تمہیں فیصلہ سناتا ہوں, میں نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی. آپ نے فرمایا تھا, اذا سمعتم بے ارض وقع فیہ الطاعون, اگر تمہیں پتہ چل جائے کسی علاقے میں طاعون پھیل گیا ہے تو اگر تم باہر ہو تو اس علاقے میں نہ جاؤ, اور اگر اس علاقے کے اندر ہو تو وہاں سے بھاگو نہیں. میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی. حضرت عمر کہنے لگے چلو فیصلہ ہو گیا, اب ہم اس علاقے سے باہر ہیں, دور ہیں, اس لیے واپس مدینے کی طرف چلے جائیں. بھائیو, آپ اسلامی تاریخ پڑھیں, اسلام کا سنہری دور پڑھیں, خلافت راشدہ کے واقعات پڑھیں, ان کو جب بھی کوئی مسئلہ آیا انہوں نے مجلس شورا بلائی, اور مجلس شورا وہ پتہ کیسی ہوتی تھی؟ بھائیو, خالص مومن مسلمان ہوتے تھے, قرآن اور سنت کے عالم, بصیرت مند, جہاں دیدہ لوگ ہوتے تھے. سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑا سانحہ اس امت مسلمہ کے ساتھ یہ ہوا ہے اس کے حکمران اور حکمرانوں کی مجلس شورا وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کافروں سے مرعوب اور بے دین، قرآن اور سنت سے جاہل، بلکہ اگر کوئی علاقے کا سب سے بڑا ڈاکو ہو، سب سے بڑا بدماش ہو اور سب سے بڑا ظالم اور سفاک ہو، قاتل ہو، تو ہماری قومی اسمبلی کا شورا کا وہ بھی رکن بن سکتا ہے جب زیادہ انتخاب کے اندر ووٹ لے لیں۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا کے ارکان وہ ہوتے تھے جو سب سے زیادہ قرآن کو جانتے ہوں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتے ہوں۔ لوگوں نے اعتراض کیا حضرت عمر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے کہ یہ عبداللہ بن عباس عمر میں چھوٹا ہے، آپ نے اس کو شورا کا رکن بنایا ہوا ہے اور ہمارے بچے عمر میں اس سے بڑے ہیں، خدمات میں بڑے ہیں اور بڑے عقل و فراست والے ہیں، ان کو آپ نے شورا کا رکن نہیں بنایا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست آپ حضرات جانتے ہیں۔ وہ کہنے لگے چلو میں آپ کو ابھی دکھاتا، ابھی آپ کو بتاتا۔ جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے سب سے پوچھنے لگے کہ مجھے بتاؤ کہ اس سورت کی تفسیر کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی طرف سے فتح آ گئی، آپ دیکھیں کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو پھر اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ اس سورت کا کیا مفہوم ہے؟ وہ سب کہنے لگے جی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے اس میں خوشخبری دی ہے کہ اسلام ابتدا میں اگرچہ مسلمان مظلوم تھے، تھوڑے تھے اور پٹے جا رہے تھے، لیکن ایسا وقت ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، اور یہی مکہ والے جو اب مسلمانوں کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں یہی مسلمان ہو کر آئیں گے۔ ان آیات کے اندر اس صورت میں یہ خوشخبری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس سے کہنے لگے کہ جی آپ بتائیں اس کی کیا تفسیر ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا مشن وہ مکمل ہو گیا ہے، اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ دیکھیں کتنا فرق ہے۔ انہوں نے یہ تفسیر بتائی کہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کو بشارت ہے، فتح اور نصرت کی خوشخبری ہے، اور عبداللہ بن عباس یہ تفسیر کر رہے ہیں کہ اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے کہ آپ کا مشن مکمل ہو گیا، اب آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں، تیاری کر لیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اب آپ زیادہ اللہ کی تسبیح، تحمید اور استغفار میں اپنا وقت گزاریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ آپ کی تفسیر بہتر ہے یا ابن عباس کی تفسیر بہتر ہے؟ کہنے لگے جی ابن عباس کی تفسیر بالکل زیادہ صحیح۔ اور پھر دلیل پیش کی کہ جب یہ سورت اتری صحابہ خوش ہو رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر آپ رو رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس سورت کے اندر آپ کے دنیا سے جانے کی خبر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، کہ دنیا کو پسند کرتے ہو یا جنت میں اللہ کے انعامات کو پسند کرتے ہو؟ تو میں نے اللہ کی رضا اور جنت کو پسند کر لیا ہے۔ بھائیو، یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس کو چھوٹی عمر ہونے کے باوجود اس لیے شورا کا رکن رکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن اور سنت کا زیادہ ماہر ہے، اور ان کے لیے آپ نے دعائیں کی تھیں، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خلافت کے 6 امیدواروں میں، جن کو خلافت کی کمیٹی کے ارکان بنایا تھا، اس کے اندر اپنے لخت جگر عبداللہ کو شامل نہیں کیا۔ کہا اس سے مشورہ ضرور کر لینا، لیکن یہ خلیفہ بننے کا حل نہیں۔ لوگوں نے کہا جی اتنے جلیل القدر صحابی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے متبع سنت آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے ان کا نام کیوں نہیں رکھ رہے؟ کہنے لگے کہ اس کو تو صحیح طور پر طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا، اس کو تو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا، خلافت کا بوجھ تو بہت بڑا ہے، وہ کیسے اٹھائے؟ ایک دفعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو ایام ماہواری میں طلاق دے دی، تو وہ واقعہ حضرت عمر کے ذہن میں تھا، تو فرمانے لگے اس کو تو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا، یہ پوری امت کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ میرے بھائیو، دراصل جو سب سے بڑا المیہ ہمارے ساتھ بنا ہے وہ یہ بنا ہے کہ حکمران اور ان کی شورا، ان کے ارد گرد بیٹھنے والے، ان کو مشورہ دینے والے، ان کی پالیسی مرتب کرنے والے، وہ مومن صحیح عقیدے والے قرآن و سنت کے عالم نہیں ہیں، بلکہ افسوس شاید آپ حضرات کو علم ہو کہ کئی ایسے بھی حکمران جنہوں نے اپنے پالیسی ساز عیسائی رکھے ہوئے ہیں، یہودی رکھے ہوئے ہیں، اور کافروں کے ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں، قرآن و سنت سے بالکل عاری اور جاہل رکھے ہوئے ہیں۔ بھائیو، جو باہر سے ڈگریاں لے آئے، کیا وہ مسلمانوں کی حکومت کی مجلس شورا کا رکن بن سکتا ہے؟ رکن وہ بن سکتا ہے جس کے پاس قرآن کا علم ہو، سنت کا علم ہو۔ وہ باہر سے 12 لاکھ کر آئے، کتنی لاکھ کی ڈگریاں حاصل کر لے، اتنی دیر تک وہ مسلمانوں کا جج اور مسلمانوں کا قاضی نہیں بن سکتا جب تک وہ قرآن اور سنت کا عالم نہ ہو۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے ساتھ ہر دور میں یہ دھوکہ ہی ہوتا رہا ہے، اور ماشاءاللہ پاکستان والے بھی اتنے بصیرت مند ہیں یہاں رہنے والے کہ یہ دھوکہ ہی کھاتے رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں۔ کیا آپ بھائی اس موٹی سی بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ ایک اسلامی اسٹیٹ ہو، مسلمان وہاں رہتے ہوں، اور لا الہ الا اللہ پہ اس کو قائم کیا ہو، تو وہاں کا جج، وہاں کا وزیر قانون، وہ قرآن اور سنت سے جاہل ہو، اس نے انگریزی قانون پڑھا ہوا ہو، ہندوؤں کا قانون پڑھا ہو، وہ باہر سے قانون پڑھ کر آیا ہو، بھائی اس کو چاہیے تھا کہ وہ انڈیا میں چیف جسٹس بن جاتا، وہ برطانیہ میں بنتا، وہ امریکہ میں بنتا جہاں کا اس نے قانون پڑھا، اور جہاں کے قانون کے مطابق وہاں کے رہنے والوں کے لیے وہ فیصلے کرے گا۔ ٹھیک ہے، وہ تو اسلام کو نہیں مانتے، اپنے اپنے عقیدے اور اپنے اپنے مذہب کے مطابق ان کا وہ دین ہے، اس کے مطابق وہ فیصلے کرے، لیکن قانون پڑھا ہو اس نے انگریز کا، ڈگری لی ہو برطانیہ سے، امریکہ سے، اور وزیر قانون بنے وہ پاکستان کا، چیف جسٹس اور جج بنے، وہ ہمارے اس ملک پاکستان کی عدالت کا کہ جہاں قرآن اور سنت کے فیصلے کرنے ہیں. کوئی عیسائی بھی بن سکتا ہے, کوئی یہودی بھی بن سکتا ہے, کیا کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ کس طرح کھیل ہوا اس پاکستان کے ساتھ اور ان مسلمانوں کو کس طرح مروایا کہ جب یہ پاکستان بنا اس وقت اس کا وزیر قانون کوئی مسلمان نہیں تھا, اس وقت اس کا وزیر قانون مسلمان نہیں تھا, کافر تھا. اب جو قانون کا وزیر ہے جب وہ کافر ہو, وہ ہندو ہو, وہ عیسائی ہو, تو اس ملک کے اندر قرآن اور سنت کے کیا فیصلے ہوں گے؟ ان باتوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. جس ملک کا حکمران وہ قرآن اور سنت سے جاہل ہو اور جس کی مجلس شورا جس کے ارد گرد بیٹھنے والے وہ قرآن اور سنت کی حقانیت پہ نہ ایمان رکھتے ہوں اور نہ اس کو پہچانتے ہوں, تو وہ پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ بنے تو وہ پھر قرآن سے پوچھیں, سنت سے پوچھیں؟ میرے بھائیو, یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب فیصلہ کرنے والے وہ لوگ ہوں, حضرت عبی بن کعب جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت عمر بن خطاب کے دور میں سب سے بڑے قاضی ہیں, سب سے بڑے جج ہیں. کیوں ان کو بڑا جج بنایا؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اقرأکم عبی بن کعب, کہ تم میں سب سے بڑا قرآن کا قاری وہ عبی بن کعب ہے. ان کو اس لیے جج بنایا کہ خود اللہ نے آسمانوں سے کہا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ عبی بن کعب کا قرآن سنیں. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کہنے لگے کہ آپ قرآن پڑھیں, میں سنتا ہوں. حضرت عبی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول, انا اقرا وعلیک انزل, کہ میں پڑھوں حالانکہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری, کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے سے علاوہ دوسرے سے سنوں. اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ عبی بن کعب سے قرآن سنو. عبی بن کعب نے سوچا کہ میرا اتنا مرتبہ کہاں, ویسے اللہ نے تو یہ کہا ہوگا کہ کسی اور سے قرآن سنو, تو آپ نے مجھے بلا لیا ہے, لیکن میرا اتنا مقام کہاں کہ اللہ تعالیٰ میرا نام لیں, کہ عبی بن کعب کا نام لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے, اے اللہ کے رسول, اللہ سمانی, کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ عبی سے قرآن سنو. فبکا, تو حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے قاضی ہیں. بھائیو, اس دور کے قاضی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر کیوں نہ ہو کہ مشکل سے مشکل مسائل آئیں اور قرآن اور سنت کے ماہر حفاظ اور علماء کرام کو بلا کر وہ پوچھیں, اور وہ جواب کیسے دیں قرآن کی آیات پڑھ کر, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنا سنا کر, احادیث سنا سنا کر, اور پھر اس کے مطابق جو فیصلہ کیا جائے گا, قدم اٹھایا جائے گا. مدینہ کے منافق کئی ایسے مواقع بھی آئے کہ بڑے خوش ہوتے تھے. جب سب سے پہلی جنگ ایران کے ساتھ لڑی جانے لگی, بڑے خوش تھے, کہنے لگے ان کا واسطہ پڑتا تھا اپنے بھائیوں سے, مکہ والوں سے, اس وقت یہ ان کو مار کر آ جاتے تھے, اب ان کا واسطہ پڑا ہے غیروں سے, اس دور کی بڑی طاقت سے واسطہ پڑا ہے, اب ان کا پتہ چلے گا, کوئی بچ کر بھی آتا ہے. بڑے خوش تھے, لیکن جب فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق ہوں تو میرے بھائیوں, فتح اور نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہے, کامیابی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ کس کو اونچا کرتا ہے, کس کو نیچے کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ قوموں کو اگر اونچا کرتا ہے تو اس قرآن کی وجہ سے، اور ذلیل و خوار کرتا ہے تو اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ قرآن ہماری کامیابی کا ضامن ہے اگر اس کو سمجھا جائے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اور پھر اس کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر شخص، ہر طبقے کا آدمی جو اس کو پڑھے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ قرآن مجھے ہی مخاطب ہے۔ آپ حضرات ذرا اگر قرآن مجید کا ترجمہ غور سے پڑھا کریں نا، تو یہ اس کی بڑی عجیب خصوصیت، اگر آپ تھوڑا پڑھیں اس کی سمجھ آپ کو پھر بھی آئے گی۔ اگر آپ پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو اس کی سمجھ آپ کو پھر بھی آئے گی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قاعدہ تو مرتب کیا ہے پہلی کلاس کے لیے، ایم اے کے لڑکوں کو کیوں پڑھاتے ہیں، اور یہ کتاب فلاں تو ایم اے کے نصاب میں داخل ہے، یہ پہلی کلاس کے اور میٹرک کے لڑکوں کو پڑھانے کا کیا فائدہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ قرآن بڑی عجیب اللہ کی کتاب ہے کہ آپ کتنی ڈگریاں لے لیں لیکن جب قرآن پڑھیں گے آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں واقعتاً میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ رموز اور حقائق منکشف ہو رہے ہیں جو میں جانتا نہیں تھا، اور اگر آپ تھوڑا پڑھے ہیں تو پھر بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ مجھے قرآن سے فائدہ مل رہا ہے۔ آپ دنیا کی کوئی کتاب ایک دفعہ اصبر کر لیں، دو دفعہ، چار دفعہ پڑھ لیں، تو ممکن ہے آپ کہیں گے یہ مجھے تو یاد ہو گئی ہے، اب دوبارہ اسبارہ پڑھنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کو آپ جیسے جیسے دوبارہ پڑھیں گے، سبارہ پڑھیں گے، آپ کے علم کے اندر ایسے ایسے حقائق اور راز منکشف ہوں گے کہ جو پہلے آپ کے ذہن میں نہیں آئے تھے، اور اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، اس کو اپنے عمل میں لا کر دیکھیں۔ اور پھر یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اگر کوئی تاجر ہے نا، وہ پڑھے اس کے مسائل کا حل ہے، اگر کوئی سیاستدان حکمران ہے وہ پڑھے تو اس کے مسائل کا حل ہے، اگر کوئی مقنن اور جج ہے وہ اس کو پڑھے اس کو اس کے اندر اپنے مسائل ملیں گے، اگر ایک ٹیچر ہے، طالب علم ہے، وہ پڑھے تو اس کی اپنی پریشانیاں اس سے دور ہوتی جائیں گی۔ ہر پیاسے کی پیاس کو بجھانے والا یہ قرآن ہے بھائیو، لیکن شرط یہ ہے اس کو دیکھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور قرآن نے جو شرط لگائی ہے کہ تدبر کیا جائے، غور و فکر کریں۔ دیکھیں، ہم ہر نماز کے اندر ایک دعا کرتے ہیں، آپ حضرات بھی جانتے ہیں وہ کیا دعا ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایک دعا ہے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائیے، صراط مستقیم ہمیں دکھائیے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ وہ ایسے لوگ ہیں جن پر تیرا غضب ہوا، نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں۔ یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں بھائی، ہر رکعت میں ایک دفعہ تو یہ دعا ہوتی ہے، جتنی رکعات ہیں فرض کی آپ سمجھ لیں اور سنتوں کی، نوافل کی، ہر رکعت میں آپ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، تو کیا یہ مطالبہ پورا ہوا ہے کہ نہیں؟ اللہ عز الجلال نے ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہے، اور ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا غضب ہے اور وہ گمراہ ہو گئے، کہ اللہ نے دکھایا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ عز الجلال اس سوال کا جواب، آگے سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے اور سورۃ آل عمران شروع ہو جاتی ہے، پہلے سورۃ البقرہ ہے اور آگے سورۃ آل عمران ہے، ان دونوں کے اندر اس دعا کا جواب ہے کہ آپ نے مجھ سے ہدایت مانگی، سیدھا راستہ مانگا، لے لو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں اللہ عز وجل کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی یہ کلام ہے، لا ریب فیہ، اللہ کا قرآن اور کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ھدى للمتقین، یہ ہدایت ہے، تم نے ہدایت مانگی تھی، صراط مستقیم مانگا تھا، یہ لے لو یہ کتاب ہے، لیکن ایک شرط لگا دی اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ بھائیو دیکھیں، سورج نکلتا ہے، اس کی روشنی بڑی واضح پھیلتی ہے، لیکن اس روشنی سے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جس کی آنکھیں ہوں، اور جو آنکھوں کو کھول کر راستہ دیکھ لے، اب سورج نکلا ہو اور آدمی اندھا ہے، اس کو کیا فائدہ سورج نکلنے، اس کے لیے رات بھی ویسے ہے، دن بھی ویسے ہے، سورج نکلے نہ نکلے اس کے پاس بصارت نہیں، یا چلو دیکھنے کے لیے آنکھیں تو ہیں، طاقت ہے، لیکن وہ آنکھیں کھولتے ہی سارا دن آنکھیں بند رکھتا ہے، سورج کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اب اس کے لیے سورج کتنا بھی چمکتا اور دھمکتا کیوں نہ ہو، اس کو راستے کا پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ اس نے آنکھیں کھولی نہیں ہیں۔ اللہ عز وجل فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور کتاب مبین ہے، نور مبینہ ہے، واضح روشنی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہیں، چمکنے والے چراغ ہیں، لیکن جس کی آنکھیں ہی نہ ہوں اور جو آنکھیں کھولے ہی نہ، اس کے لیے اللہ عزوجل جلال نے یہ ضمانت نہیں دی کہ اس کے لیے بھی ہدایت ہے، بھئی سورج کا کام روشنی کرنا ہے، سورج کا یہ کام نہیں ہے کہ کوئی آنکھیں بند کیے ہوئے ہو تو زبردست کی اس کی آنکھیں کھلا کر کہے کہ دیکھو یہ راستہ، قرآن یہ کتاب ہدایت ہے، قانون حیات ہے، اور صراط مستقیم دکھانے والی کتاب ہے، لیکن جو شخص اندھا ہو جائے، اپنی عقل کو، بصیرت کو، اور فہم اور فراست کو کام میں نہ لائے، وہ تدبر نہ کرے، غور و فکر نہ کرے، تو قرآن مجید اس کو اندھا کہتا ہے، ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، قرآن کہتا ہے کہ یہ نصیحت اس کے لیے ہے جس کا دل ہو، بھئی دل تو سب کا ہوتا ہے، دل تو سب کا ہوتا ہے، دل ہو سوچنے والا، غور و فکر کرنے والا ہو، او القى السمع، کان ہو، لیکن صرف کان کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ کان کو جھکائے، غور کرے، سنے غور سے، اور پھر اپنی عقل اور فہم فراست کو کام میں لائے، تو پھر اللہ عز وجل فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ نصیحت ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ھدى للمتقین، کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آخرت کا خوف رکھنے والے ہیں، متقی لوگ ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ اس کو پڑھیں، غور و فکر کریں، غور سے سنیں، تو یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ میرے بھائیو، یہ دعا تو اللہ نے قبول کر لی، راستہ دکھا دیا، صراط مستقیم سامنے رکھ دیا، اور جن پر انعام تھا ان کا تذکرہ بھی سورۃ البقرہ میں کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل کا ہے، اور حضرت اسحاق کا ہے علیہ السلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ موجود ہے، یہ کون لوگ تھے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور جن پر اللہ کا غضب ہوا، ان کا تذکرہ بھی سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے۔ یہودیوں کا تذکرہ موجود ہے، ان کی سازشیں موجود ہیں، ان کے مکر فریب دھوکے چال بازی اور ان کی ڈرامہ بازی، مسلمانوں کے ساتھ حسد اور دشمنی، یہ سب چیزیں سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے، اور سورۃ آل عمران کے اندر والضالین عیسائیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے بھی کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کیا اور مسلمانوں کی دشمنی عداوت کی آگ اپنے دل میں بھڑکائی اور کوئی ایسا دقیقہ نہیں چھوڑا جس میں مسلمانوں سے عداوت کا مظاہرہ نہ کیا ہو۔ بھائیو آئیے ہم بھی غور سے قرآن کو پڑھیں، کم از کم یہ جو دعا ہم کرتے رہتے ہیں اس کی پاسداری رکھیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ آدمی کو جو اللہ سے مانگنا چاہیے، جو مانگے اور پھر اللہ تعالیٰ دے دے کہ یہ لے لو، تو یہ تو کوئی دعا نہ ہوئی کہ آدمی مانگتا رہے مانگتا رہے، جب اللہ تعالیٰ دے دے تو وہ کہے جی مجھے اس کی ضرورت نہیں، ہم نے اللہ سے صراط مستقیم مانگا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ذالک الکتاب کی صورت میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی صورت میں ہمارے سامنے اس کو رکھ دیا ہے۔ آئیے قرآن کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس پر تدبر کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ قرآن کو جہاں سے بھی پڑھیں گے، اگر آپ تدبر کریں تو آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ اس کا مخاطب میں ہی ہوں، یہ مسئلہ میرے ہی لیے ہے۔ اور ہر دور کے اندر میں نے آج سورۃ البقرہ کی ابتدا کو اس لیے موضوع بنایا، آج بھی اگر ہم سوچیں تو بھائیو لوگوں کی تقسیم اسی طرح ہوتی ہے جس طرح قرآن نے کی ہے، خالص مومن اور خالص کافر، اور تیسرا گروہ من الناس من یقول آمنا باللہ، زبان سے اللہ پر ایمان کا دعوے دار لیکن اسلام اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے وہ بالکل انہی کافروں کے ساتھ جن کے بارے میں اللہ نے کہا ان الذین کفروا سواء علیہم۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور قرآن سے اپنے مسائل حل کریں، قرآن سے پوچھیں۔ قرآن مایوس نہیں کرتا ہے، نہ دنیا کے اندر مایوس کرتا ہے اور نہ قیامت کے دن مایوس کرے گا۔ جو شخص اس کو اپنا امام بنا لے، اس کے پیچھے پیچھے چلے، یہ دنیا میں بھی اس کو اونچا کر دیتا ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ عزوجل جلال اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق دے اور اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، تدبر کرنے کی، غور و فکر اور اس کی خدمت کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ کسی بھائی نے یہ سوال ایک بھیجا ہے، کیا کسی غیر مسلم ملک میں دنیاوی تعلیم حاصل کرنا اور روزی کمانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کے بارے میں مختصر گزارش اور عرض یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ مسلمان معاشرے کو، مسلمان ملک کو چھوڑ کر کافروں کے ملک میں جائے روزی کمانے کے لیے، یا علم حاصل کرنے کی غرض سے، یا ڈگری لینے کی غرض سے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ مسلمان کو مسلمانوں میں رہنا چاہیے اور جو کافروں کے اندر مسلمان رہتے ہیں ان کو مسلمانوں کی طرف ہجرت کرنا اپنا ایمان اور دین بچانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ لیکن اس میں کچھ استثناءات ہیں، کچھ استثنائی چیزیں ہیں۔ اگر یہ باہر کے ملک جانے والا شخص، اس کی نیت صرف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے روزی کمانی یا میں نے ڈگری لینی ہے، اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے اسلام پہ استقامت اختیار کرتے ہوئے باہر جا رہا ہوں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، اور ساتھ وہاں روزی بھی کما لوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تجارت کی غرض سے شام کے ملک کا سفر کیا کرتے تھے، جبکہ مدینہ منورہ ایک اسلامی حکومت تھے اور شام اور ایران کی حکومتیں دشمن اور کافر حکومتیں تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو شام کی طرف تجارت سے روکا نہیں تھا۔ تو بھائیو، اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ کا ایمان ایسا ہے، اسلام کی سمجھ ہے اور آپ واقعتاً صحیح مسلمان ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہاں ان کے رنگ میں رنگے جائیں اور فتویٰ یہ علماء سے حاصل کرنے، جی مولوی کہتے ہیں آپ باہر جا کر روزی کما سکتے ہیں، یہ اجازت عام نہیں دی جا سکتی، ہر شخص کو یہ اجازت نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ یہاں تو اپنے اس معاشرے میں مسلمان تھے، باہر پڑھنے کے لیے گئے تو عیسائی ہو گئے، باہر روزی کمانے کے لیے گئے تو مرزائی ہو گئے، بلکہ یہاں بھی اس روزی نے کئی لوگوں کو مرتد بنایا ہے اور کئی لوگوں کو اسلام کا دشمن بنایا ہے۔ اس لیے یہ اجازت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو دین اسلام کو سمجھتے ہوں، اس میں ان کو بصیرت ہو، عقیدے کی سمجھ ہو کہ وہاں جا کر اسلام کی روشنی پھیلائیں، وہاں جا کر ایسا نہ ہو کہ کفر اختیار کریں۔ اور کچھ کے لیے جا رہا ہے، یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ ڈگری اسلام کو پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے اور اسلام کی ترقی کے لیے اس کو استعمال کروں گا، صرف روزی کے لیے میرے بھائیوں کی، جبکہ اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے ہی روزی کا ذمہ اپنے اوپر اٹھا لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ یہ ایک اعلان بھیجا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر جمعرات کو بعد از نماز مغرب مرکز جامع مسجد پہلے ہی زمین پر بازار میں تربیت کی اجتماع ہوتا ہے، اس جمعرات یعنی 3 فروری کو وہاں اجتماع ہے، تو آپ بھائی وہاں شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم یہ سوال کسی نے بھیج دیا، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایام ماہواری میں طلاق دے دے تو کیا طلاق ہوگی؟ ہاں طلاق ہو جائے گی، اس نے کام غلط کیا ہے لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کو چاہیے کہ وہ رجوع کرے، اور پھر رجوع کرنے کے بعد صحیح طاہر ایام میں وہ پھر دوبارہ طلاق دے۔ صرف ان دنوں میں دی ہوئی طلاق واقع تو ہو جائے گی لیکن وہ گناہگار ہوگا۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے اس کو رجوع کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحابه اجمعين۔